الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو بیان کروں آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رضا پانے اور حصول ثواب کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے حتی الامکان دو زانو ہو کر بیٹھوں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کروں گا اور سنوں گا. پردے میں پردہ کیے بیٹھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا. توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہوں گا. بیان کے اختتام پر خود آگے بڑھ کر ملن ساری کے ساتھ عاشقان رسول سے ملاقات بھی کروں گا اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کروں گا اور ان پر انفرادی کوشش بھی کروں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. میں انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت پیش کروں گا, برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں بشمول ہفتہ وار اجتماع مدنی قافلے مدنی انعامات درس فیضان سنت وغیرہ کی دعوت پیش کروں گا. عربی عبارت مشکل الفاظ یا انگلش انگریزی الفاظ بولنے ہوئے تو ان کی ادائیگی کے وقت دل کے اخلاص پر غور کروں گا. اللہ کرے نصیب ہو جائے. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مقتوت المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت اس وقت میرے ہاتھ میں, اس کے صفحہ نمبر 346 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا عون بن معمر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمانے لگے, فاطمہ, ان کا نام فاطمہ تھا, तुम्हारे पास एक दिरहम हो तो दे दो, आज अंगूर खाने को जी चाहता है। उन्होंने अर्ज की, मेरे पास दिरहम कहां, क्या आप अमीरुल मोमिनीन होकर एक दिरहम की भी हैसियत नहीं रखते? अमीरुल मोमिनीन सईद उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु बेकरार होकर फरमाते हैं, अंगूर ना खाना इससे कहीं ज्यादा आसान है कि कल मैं जहन्नम की जंजीरें पहनूं। इस वाकये को नकल करने के बाद अमीर अहले सुन्नत कुछ यूं मदनी फूल अता फरमा रहे हैं कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु का खौफ खुदा अज़्ज़ व जल्ला मरहबा, अंगूर बेशक हलाल और तय्यिब लेकिन अल्लाह ताला की नेमत है, अंगूर बेशक हलाल और तय्यिब हैं लेकिन अल्लाह की नेमत है और बरोज़ क़ियामत हर नेमत का हिसाब देना होगा। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु खौफ आखिरत के सबब अंगूर खाने से बाज रहे और आज एक हमें कि एक लजीज, एक से एक लजीज नियमतें खाते और बरतते यानी इस्तेमाल करते हैं और मजीद बेहतर से बेहतरीन की जस्तुजू यानी तलाश में रहते हैं, उम्दा से उम्दा तरीन कोठी भी नाकाफी महसूस होती है, बड़े से बड़ा बंगला यानी विला हासिल करने के दर पे रहते हैं, जबकि पारा 30 सूरत तकासुर की आखिरी आयत खौफ खुदा रखने वालों को बेकरार किए देती है। चुनाचे पारा 30 सूरत तकासुर की आयत नंबर 8 में इरशाद होता है, सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत परवाने शमई रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान अपने शोराए आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों से पुरसिश होगी। ये कुरान पाक की आयत करीमा जो भी मैंने बयान की है, सूरह तकासुर मशहूर सूरत है, अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ूरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने यहां तक के तुमने कब्रों का मुंह देखा, कल्ला सौफ तअलमून, हां हां जल जान जाओगे, थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर हां हां जल जान जाओगे, कल्ला लौ तअलमून इल्म अल यकीन, हां हां अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत ना रखते। यानी यहां इरशाद फरमाया और हिर्स से माल में मुबतला होकर आखिरत से गाफिल ना होते। ये कुरान पाक में ये इरशाद हुआ जिसका तर्जमा है, हां हां अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत ना रखते। लतरवुन्नल जहीम, बेशक जरूर जहन्नम को देखोगे मरने के बाद, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर बेशक जरूर इसे यकीनी देखना देखोगे। अब इरशाद हुआ, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर बेशक जरूर इस दिन तुमसे नेमतों से पुरसिश होगी। बड़ी ही सबक आमोस ये सूरह मुबारका है और हमारे मौजू भी इसी के गिर्द है नेमत के हवाले से। अलबत्ता मौजू असल क्या है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये भी बयान करता हूं, लेकिन इससे पहले इस सूरह मुबारक की जो आखिरी आयत नेमत के हवाले से तिलावत की गई, اس سے متعلق چند ارشادات سنیے کہ اکرمہ نے کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، تو کہتے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم کون سی نعمتوں میں ہیں؟ یعنی ایک طرف ہم نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، یہ آیت کریمہ مشہور سورت ہے، نماز وغیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ جو نعمتوں کے متعلق جو پرسش ہوگی، یہ نعمتیں کیا ہیں، یہ پرسش کیا ہے، یہ پوچھنا کیا ہے؟ مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدنی سوچوں کی تو کیا بات ہے، انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مختلف معاملات میں سوالات کیے، اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات عطا فرمائے جو آج ہمیں کام آتے ہیں، لیکن میں یہ غور کرتا ہوں کہ ان کے ذہنوں میں سوال کیسے پیدا ہو جایا کرتے تھے، تو عرض کی، یار آقا ہم کون سی نعمتوں میں؟ ہمیں صرف جو کی روٹی، وہ بھی صرف آدھا پیٹ نصیب ہوتی ہے، وحی آئی، کیا تم جوتے نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ پھر مزید اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تفسیر اس کی ارشاد فرمائی، جس نے گندم کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، نیز رہنے کے لیے مکان بھی ہو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا، اس سے دنیا کی ہر لذت والی شے مراد ہے، ثم لتسألن یومئذین عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ سورۃ تکاثر کی اس آخری آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی فرماتے، جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی تھی، صحت و فراغ یعنی خوشحالی و امن و عیش و مال وغیرہ، جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ میرا ذہن شاید موضوع واضح ہو گیا، اس موضوع کو میں کوئی نام نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن اسے معاشرے کے ناسور والے سلسلے میں لانے کا جو ناقص ذہن بنا، یہ بنا کہ جہاں ہم بے شمار غفلتوں کا شکار ہیں، بے شمار ایسی سوچیں ہیں جو ہونی چاہیے مگر ہماری نہیں ہے، انہی غفلتوں والی طبیعت میں، اور جو سوچ ہونی چاہیے وہ سوچ ہماری نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بے شمار ایسی برائیوں میں مبتلا ہیں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ اگر ہم اس سوچ کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں جس پر میں آج بیان کر رہا ہوں، تو رب کریم کے کرم سے ہم بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے بچ جائیں گے۔ جب بندے کو قیامت کے دن پرسش کا خوف ہو جائے، جبکہ اس کو یہ پتا ہے، مالک یوم الدین خود کہتا ہے، روز جزا کا مالک، مسلمان قیامت پر ایمان لاتا ہے، مسلمان حساب و کتاب پر ایمان لاتا ہے، مسلمان عذاب قبر پر اس کو مطلب اس کا بھی ایمان ہے کہ عذاب قبر حق ہے، نیکوں کو جنت ملے گی، بروں کے لیے جہنم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ نا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتوں کے متعلق ہمارے کیا سوچ بنی، جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، وہ جو نعمتیں ہیں جن کا ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان نعمتوں سے متعلق جو پرسش ہوگی، ان نعمتوں سے متعلق جو سوالات کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور یہ نعمتوں کا جو ہمیں حساب دینا ہے، یہ گویا کہ آج کا موضوع ہے، جس کو امیر علیہ سنت کی میں اس عبارت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ آج ہم عمدہ سے عمدہ ترین غذاؤں اور نعمتوں کے حریص بنے ہوئے ہیں، مگر قبر میں کیڑوں کی غذا بننے اور حساب آخرت پھنسنے کے اندیشے کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عبارت بنتی ہے پوری کے پوری کے موضوع، کہ ہم ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں، گویا کہ ہم بھول چکے ہیں بہت کچھ۔ یہ پتا ہے کہ مرنا ہے، اس کو بھول گئے کہ مرنے کی کیفیات کیا کیا ہیں، یہ بھول گئے کہ نزا کی سختی کیا کیا ہے، یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ ہمیں قبر میں کس کس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جانتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہمارے سامنے ایک شخص کو اٹھایا، دو آدمی، ایک آدمی وہاں سے، ایک دو آدمی وہاں سے اٹھاتے، اوپر سفید کپڑا جس کو کفن کہتے ہیں وہ لپٹا ہوا ہے، اٹھا کر اس کو قبر میں لٹا دیا۔ جانتے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ باہر کھڑے ہوئے، اطراف میں کھڑے ہوئے، کچھ دھوپ کے کھڑے ہوئے، قبرستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہمارے سامنے اس کو دفن کر دیا، اور ہم بھی ایک بس جسٹ فارمیلٹی کہہ دیں یا ایک ہمارے معاشرتی رسم و رواج کے تحت کہہ دیں۔ میں نہیں کہتا 100% ایسے، مگر جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنا غور خود کر لے۔ لیکن بس اب ہم جاتے ہیں، جا کر ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں، ارے اب اس کے پاس ہونا کیا ہے، اس کے ساتھ کچھ سوچا ہونا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اچھا، اب ایک طویل سفر ہے قبر کا، طویل سفر ہے قبر کا، تو ہم نہیں جانتے کہ کتنا طویل سفر ہے، قیامت کب قائم ہونی ہے، قیامت قائم ہونی ہے یہ جانتے ہیں، قبر سے اٹھنا ہے، قیامت روز محشر جہاں حساب کتاب ہوگا وہاں حاضر ہونا ہے، اب وہاں کیا ہونا ہے، سوال جواب کیا ہوں گے، گناہوں کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کرنے کے ساتھ ساتھ جس بات کو آج میں موضوع بنا کر لایا ہوں، وہ ہے نعمت کے بارے میں پرسش۔ بس نعمت جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان کے بارے میں جو حساب کتاب ہوگا، ان کے بارے میں جو پرسش ہوگی، اس کے متعلق غور کرنے کی حاجت ہے۔ تو ہم اتنی نعمتوں کے خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچا کر رکھے، لیکن جو نعمتیں ہمیں رب کریم کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے معاملے میں جو پرسش ہے، اس کے متعلق ہم غور کرنا بھول گئے۔ ہم نے لے تو لیا ہے، مگر اس کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی بھول گئے ہم لوگ، اس کی جو حساب کتاب ہونا ہے وہ بھول گئے، کہ یہ چیز ہم خرچ تو کر رہے، خرچ کرنے کے بعد اب اس کا حساب دینا ہے کہ بھائی یہ کیسے خرچ کی ہے۔ وہ جیسے کہ سعد الفاظل رحمت اللہ تعالی نے لکھا نا، کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی تھی خوشحالی، امن و سکون، امن و عیش و مال وغیرہ، جن سے دنیا میں تم لذتیں اٹھاتے تھے، امن و سکون، خوشحالی، عیش و امن، یہ جو کچھ تمہیں رب کریم نے عطا کیا، جن چیزوں سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے ہو، پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا، یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کیا کیا شکر ادا کیا۔ تو شکر کیا ادا کریں، ہم تو الٹی ناشکری ان معنوں کر کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں جو نعمتیں دی، یہ نعمتیں ہم اس کی فرما برداری میں خرچ کرنے کے بجائے ہم تو اس کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ تو نیگیٹو مارکنگ کہتے ہیں نا اس کو، کہ اگر ایک سوال کا جواب غلط ہوا تو جناب وہ غلط ہو گیا، ایک بھی نمبر نہیں ملا، اور ایک ہے نیگیٹو مارکنگ، سوال کا جواب غلط ہوا تو آپ کو مائنس نمبر ملیں گے، جو آپ کے ٹوٹل پلس میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ تو ہم تو گویا کہ اس نعمتوں کو اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی، آنکھ ملی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، نابینا سے پوچھو کہ آنکھ کیسی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، گونگے سے پوچھو زبان کی نعمت، بہرے سے پوچھو کان کی نعمت،
जिसका हाथ है उसको पूछो कि हाथ क्या नेमत है, जिसके पास टांग नहीं उसको पूछो टांग क्या नेमत है, वो बताएगा ये नेमतें क्या हैं। जिसके पास सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है, मिलते हैं लोग कि कुछ भी पढ़ते समझ में नहीं आता, जो सुनते समझ में नहीं आता, जो पढ़ते याद नहीं रहता, अपनी कुंद जहनी का ये मतलब के रोना रोते रहते हैं कि नहीं, मतलब इनकी अक्ल इनका साथ नहीं देती, अक्ल काम नहीं करती, बड़ी महदूद सी इनके पास मतलब सोच समझ होती है। तो पता चला कि अक्ल भी एक बड़ी नियामत है अल्लाह ताला जिससे अक्ल अता फरमाए और वो उसका मुस्बत इस्तेमाल कर जाए। तो नियामत अल्लाह तबारक ने जो दी, आपके जेब में पैसे हैं अल्लाह ताला इसके हलाल अता फरमाए, ये भी तो एक नियामत है। सेहत तंदुरुस्ती, आज मैं बैठा हुआ बयान कर, कितनी बड़ी नियामत है। आप आए बयान सुनने, कितनी बड़ी नियामत है। हम अल्लाह ताला के सिवा उसकी मखलूक में किसी के मोहताज नहीं है। कितनी किसी का मोहताज ना होना कितनी बड़ी नियामत है। हमें प्यास लगते हमें पानी मिल जाता है, खुद ये हवा कितनी बड़ी नियामत है। अब गौर तो कीजिए, हवा के लिए हमने क्या मुशक्कत की है, जिंदा रहने के लिए हवा कितनी जरूरी है, कितनी बड़ी नियामत है। पानी कितनी बड़ी नियामत है, गिजा कितनी बड़ी नियामत है, ये जो भी कुर्बानी के दिन गुजरे कितनी बड़ी नियामत है। अगर बंदा गौर करे तो नियामतें ही नियामतें। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अल रहमतुल हन्नान सूरह तकासुर की, सूरह तकासुर की जो ये आयत करीमा बयान हुई उसकी तफसीर में ये भी है कि कसवी नियामत यानी अपनी कोशिश से हासिल करदा नेमत, मसलन मिठाइयां, लजीज गिजाएं, ठंडे मशरूबात, उमदा मलबूसात, दौलत व सल्तनत वगैरह के बारे में तीन सवालात होंगे। नंबर एक, कहां से हासिल की। नंबर दो, कहां खर्च की। और नंबर तीन, इसका क्या शुक्रिया अदा किया। और एक है वहबी नेमत यानी अल्लाह की इनायत की हुई वो नेमत जिसमें बंदे की अपनी कोशिश का दखल ना हो, जैसा कि चांद सूरज हाथ पांव आंख कान वगैरह के बारे में दो सवालात होंगे, कहां खर्च की, इसका क्या शुक्रिया अदा किया। तो अब इन तमाम मदनी फूलों पर गौर करें कि नेमतों के बारे में जो पुरसिश हमसे होगी, हम इस नेमत के मुतालिक जैसे कि कान हाथ पांव के मुतालिक आया कि कहां खर्च की, आंख का इस्तेमाल हमारा क्या है, यहां वहां देखते रहना, जिसको हम कहते हैं ना रकम कोई दे तो फजूल उड़ा देते तो कहते गुस्सा वो आता है, यार रकम फजूल उड़ा दी। हमें अल्लाह ताला ने आंख जैसी नियामत अता की और देखने की नियामत अता की और उसको किस कदर हम फजूल इस्तेमाल करते हैं और फिर मजीद आगे बढ़े तो गुनाहों में इस्तेमाल करते हैं। यानी अल्लाह की दी हुई नियामत को अल्लाह ही की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह ने इन आंखों को नूर दिया और इस नूर को हमने इसकी नाफरमानी में इस्तेमाल किया, तो तूने नूर दिया तेरी नाफरमानी। जबान से कोई नहीं कहता, जबान कास है नहीं, जबान हाल की बात कर रहा हूं। उसने खाली कान का ये हिस्सा नहीं दिया कि यह हमें कान नजर आ रहा है, नहीं, ये कान का नजर आना यह तो कान नजर आ रहा है, मगर इस कान के अंदर रब्बे करीम ने सुनने की सलाहियत अता कर दी है। इसके अंदर एक मामूल छोटी सी एक शे है जो अगर जाय हो जाए तो बंदा सुन नहीं सकता, कमजोर हो जाए तो कम सुनता है और दुरुस्त हो तो अच्छा सुनता है। यह नेमत अल्लाह ने दी और हमें मुकम्मल और दुरुस्त सुनने की नेमत दी। ये कान जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने सुनने की नेमत दी, इस कान से रब की फरमा बरदारी करने के बजाय हम उसकी नाफरमानी की बातें सुने, हम वो कलिमा सुने جن کلمات کے اندر ہمارے رب کی شان میں گستاخی کی گئی ہو، اس کان سے وہ کلمہ سنیں جس جن کلمات میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی ہو، اس کان سے صحابہ کرام کی توہین سنیں، اس کان سے اولیاء کاملین کی توہین سنیں. یہ کان تو اللہ تعالی کی فرما برداری کے لیے عطا کیے گئے، نعمت ہے یہ. اس نعمت کو اللہ تعالی کی فرما برداری میں خرچ کرنے کے بجائے جو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے وہ غور کرے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ دیکھ رہا ہے اور تم نافرمانی میں خرچ کر رہے ہو اس رب کی. اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے، مسلمان کا ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے پہلے کہ تو کسی کو دیکھے، دیکھنے والا تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ سمیع و بصیر ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہم اسے چھپ نہیں سکتے. گانے سننا کیا ہے، فلمیں دیکھنا کیا ہے؟ المان والحفیظ، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. آپ دیکھیے جب بندے پہ مصیبت آتی ہے تو کیسا پیچھے ہٹتا ہے، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، اور جوں 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 اس کی وہ نعمت بحال ہوتی رہتی ہے پھر بے باکی کی طرف آتا رہتا ہے، پھر ڈھیل ملتی ہے، پھر بے باکی کرتے کرتے نافرمانی پر اتار آتا ہے، پھر اس سے کھینچی جاتی ہے، پھر یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا. اب تلاوت بھی سن رہا ہوتا ہے، اب نیکی بھری باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے، اب نیکی بھرے کام بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب نہیں کروں گا. جانتا ہے کہ میرا رب میری یہ نعمت چھین سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. جانتا ہے جب اس کی یہ نعمت چھین رہی جا رہی ہوتی ہے وہ رب کی طرف رجوع آتا ہے کہ وہی رب ہے جو میری اس نعمت کو بحال فرما دے گا. جانتا ہے یہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اپنے بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے، حل والا ہے. یعنی گناہگار جب اس کا بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے گناہ پر اسی وقت بار وقت گرفت نہیں فرماتا، اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے کہ بندہ رجوع کر لے، توبہ کر لے. وہ حلم والا ہے، حلیم ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے. اب دیکھیے جب مصیبت آتی ہے بلا تاویل توبہ کرتا ہے. اگر کوئی کسی کو سمجھائے کہ تم نے فلاں کی دل آزاری کر دی، فلاں کو تم نے اس طرح دیکھا، فلاں تم نے گناہ کیے، تو دلیلیں دیتا ہے، نہیں بات یہ تھی. ارے بھائی آپ کو نہیں پتا میرا مقصد کیا تھا، آپ کو نہیں پتا میری نیت کیا تھی، ارے آپ نہیں جانتے کہ میں کیا چاہ رہا تھا، کیا ہو گیا. مگر جب ایسے ہی شخص کے لیے ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ تجھے کینسر ہو گیا ہے، معاذ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تمہیں فلاں بیماری ہو گئی، پیرالائز ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہوتے، کمر کام نہیں کر رہی ہوتی، ریڑھ کی ہڈی جواب دے رہی ہوتی ہے، آنکھوں کا نور جا رہا ہوتا ہے، کانوں کی سنوائی کم ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت اسے اپنی تمام خطائیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، شاید اس وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت نہ آئی ہو، شاید اس وجہ سے میری آنکھوں کا نور نہ جا رہا ہو، شاید اس وجہ سے میرے لیے مصیبت نہ آئی ہو، ارے میں نے فلاں کو جھاڑ دیا تھا، فلاں چیز میں نے دیکھ لی تھی، فلا بات میں نے سن لی تھی. اب کوئی تاویل اس کو یاد نہیں آ رہی ہے، بلا تاویل بلا تحول رب کی بارگاہ میں صرف توبہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، میں اپنی ساری خطائیں تیری بارگاہ میں قبول کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں. جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب نعمت چھینی جا رہی ہوتی ہے، تل ملا جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، پڑک جاتا ہے. لیکن جب اسی بندے پر دوبارہ اس کی نعمتیں بحال کی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ پھر ناشکری کی طرف آ جاتا ہے، پھر ناقدری کی طرف آ جاتا ہے. بے شک اللہ کے شکر گزار بندے کم ہیں جو اس کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں. تو ہم نعمتوں کی پرسش کے بارے میں غور کریں کہ جو کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور جو قصبی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، جسے ہم اپنی کوششوں سے پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اچھا مکان، اچھا گھر ہو، تم 10 قسم کی اور چیزیں ہیں، 100 قسم کی اور چیزیں ہیں جسے پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ارے کیسے خرچ کیا؟ اور اس کا تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچ ہی جب نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے، اس کا سوال کیا جائے گا؟ یہ آنکھ نعمت ہے، اس کا سوال کیا جائے گا؟ یہ غذائیں، عمدہ عمدہ غذائی نعمت، اس کا سوال کیا جائے گا؟ جواب کیا دیں گے؟ امیر اہل سنت لکھتے ہیں ہمیں اچھے میں اچھا اور لذیذ ترین کھانا چاہیے، اور وہ بھی گرم ہو، ایک تو عمدہ غذا بذات خود نعمت، اور اس کا گرم ہونا نعمت در نعمت، سادہ چائے سے بھی گزارا نہیں، دودھ پتی ہو اور وہ بھی میٹھی میٹھی اور گرما گرم ہو، یوں ہماری ایک چائے بھی کئی نعمتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے. اسی طرح حلوہ پوری، پیزے پراٹھے، انواع اقسام کی مٹھائیاں، طرح طرح کے تازہ پھل، خشک میوے یعنی ڈرائی فروٹ، خوش ذائقہ فالودے، ٹھنڈے میٹھے مزیدار شربت، بادام پستے والا شیر خورما، ٹھنڈی بوتلیں، آئس کریمیں، مکھن، ملائی، کسٹرڈ، کباب، سموسے، گرما گرم پکوڑے، تلی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی چپاتی، تندوری ران، چکن تکا، سیخ کباب، برگر اور نہ جانے کیا کیا. ہمارا لالچی نفس طلب کر رہا ہوتا ہے، طلب کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے. اگرچہ مذکورہ تمام غذائیں کھانا حلال ہیں، مگر ان پر اور تمام نعمتوں پر بروز آخرت سوالات کیے جائیں گے. کاش ہمارا کھاؤ پیو نفس قابو میں آ جائے، کاش اچھی اچھی نیتوں کے نہ ہونے کی صورت میں فقط تفریحاً اور محض حصول لذت کے لیے کھانے پینے کی عادت سے ہماری جان چھوٹ جائے. ہم چند منٹ کی لذت کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول رہے ہیں. اس بات کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع 504 صفحات پر مشتمل کتاب منہاج العابدین صفحہ نمبر 141 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، منقول بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے. لکھ لو اگر لکھنے کی پوزیشن میں ہو تو لکھ لو. یہ مدنی چینل کے ناظرین، مناج العابدین سے نقل کیا ہوا یہ مدنی پھول جو امام غزالی سے لیتے ہوئے امیر سنت ہماری طرف کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 349 پر عطا فرما رہے ہیں کہ بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے. بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے. تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائی اسے نزعہ کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی، نزعہ کی سختیوں کی جھلک ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زائد ہولناک ہے. موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زائد ہولناک ہے. یہ آڑوں کے چیرنے سے، کینچیوں کے کاٹنے سے، ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے. اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت یعنی موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا. جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر، کاش روح نکلنے کی تکلیف ہے نا، جب روح نکالی جائے گی. جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر، کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا. آہ کثرت عصیاں، ہائے خواب دوزخ کا، ہائے ہائے آ کثرت عصیاں، ہائے خواب دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں لا بشر بنا ہوتا. آ سلب ایمان کا خواب کھائے جاتا ہے. آ سلب ایمان کا. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. خدا کی قسم ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, کوئی بھی نعمت نہیں ایمان سے بڑھ کر. اور جو اپنی زندگی میں ایمان کی حفاظت کی پرواہ نہیں کرتا, اندیشہ ہے کہ موت یا وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے. سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. تمہیں دنیا کے مال کے ضائع ہونے کا خوف کھائے جا رہا ہے, تمہیں کاروبار کی کمی ہو جانے کا خوف کھائے جا رہا ہے, کبھی تمہیں مندی کا خوف کھا جاتا ہے, تو کبھی تمہیں مال خراب ہو جانے کا خوف کھایا جاتا ہے. ارے طرح طرح کے خوف کھائے جا رہے ہیں. کیا ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف بھی کبھی کھانے لگا؟ ایمان کے ضائع ہونے کی سوچ کبھی پیدا ہوئی؟ اصل میں ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. کاش میری ماں نہیں مجھ کو نہ جنا ہوتا, کاش میری ماں نہیں مجھ کو نہ جنا ہوتا. ایمان جسے نعمت کا تحفظ کرنے کی ہم نے کیا سوچ پیدا کی اور کیا اس کے اسباب پیدا کیے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. فانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ بڑھانے اور دنیاوی نعمتوں کے سبب ہونے والے حساب آخرت سے خود کو ڈرانے کے لیے دل ہلا دینے والے نو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منحیزہ ہوں. نمبر ایک, جب قیامت کا روز ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس سے اس کے جاہ و مرتبے کے متعلق اس طرح سوال کرے گا جس طرح اس کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا. جاہ و مرتبہ, جو مقام مرتبہ اسے ملا, جو شہرت اسے ملی, اس کے اس سے شہرت اور اس کے مرتبے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بھی ایک نعمت ہے نا. اور آج جسے شہرت و مرتبہ مل جاتا ہے وہ اس کو کب یاد کتنے لوگ کرتے ہیں کہ مجھ سے میری شہرت کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہ مجھ سے میرے مرتبے کے بارے میں پوچھا جائے گا. نمبر دو, بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ وہ قدم کس لیے اٹھایا تھا. نمبر تین, قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ تو نے ان کے حقوق ادا کیا یا نہیں؟ نمبر چار, مالک و مملوک یعنی غلام اور زوج یعنی شوہر اور زوجہ کو لایا جائے گا, پھر ان سے حساب ہوگا. یہاں تک کہ مرد سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن لذت کے ساتھ پانی پیا, اور شوہر سے کہا جائے گا فلاں عورت سے نکاح کے اور بھی طلبگار تھے لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا, کیا تو نے نعمتوں کا حق ادا کیا؟ نمبر پانچ, قیامت میں مومن سے ہر عمل کا سوال ہوگا یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. نمبر چھ, بندہ جو خطبہ پڑھتا یعنی واعظ و بیان کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اسے سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ غور کیجیے, مبلغین اور مقررین غور فرمائیں کہ بیان کا مقصود نیکی کی دعوت تھی یا بیان کی تعریف اور واہ واہ کی طلب یا حصول شہرت یا دولت. کیونکہ یہاں پر جو امیل سنت نے اشارہ کیا ہے وہ واضح طور پر اشارہ موجود ہے کہ مقصود نیت نیکی کی دعوت تھی یا ریاکاری اور حب جاہ کہ اس سے دولت کماؤ، اس سے شہرت کماؤ، اس سے میری واہ واہ ہو جائے، تحفے طائف ملیں گے، فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی. کیا یہ مقصد تھا یا نیکی کی دعوت، اللہ کی رضا؟ پوچھا جائے گا نا کہ جو بندہ جو خطبہ پڑھتا ہے، یعنی بیان و واعظ و نصیحت، بیان و واعظ کرتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ باپا شروع میں نیت کروا رہے ہیں، ہم نیت نہیں کرتے. مبلغین بیان کرنے سے پہلے اپنی نیت کا ذہن رکھتے نہیں رکھتے، خود سے سوال کریں کہ بیان کے لیے آ رہے، آتے آتے نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دعا کر دیجئے آتے آتے، یا اللہ مجھے خطا سے بچانا، مجھے لغزش سے بچانا، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمانا، یا اللہ مجھے ریاکاری سے بچانا، یا اللہ مجھے حب جاہ سے بچانا، یا اللہ جو کلام کروں تیری رضا کے مطابق کروں، غصہ اور چچڑے پن سے بچانا، حکمت عملی عطا فرمانا، میرے بیان سے تیرے بندوں کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان، میری قبر و آخرت کا بھلا ہو، میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہو نہ کہ نقصان. کیا یہ دعا نہیں کریں گے آپ اپنے رب سے؟ اتراتے ہوئے آئیں گے کہ آج ماں بدولت کو بیان کا موقع ملا ہے، آج میں جھاڑوں گا، آج بولوں گا، آج اپنی علمیت کے جوہر دکھاؤں گا، اپنا مواد بیان کروں گا اور لوگوں سے داد و تحسین حاصل کروں گا. کیا چاہتا ہے یہ بیان کرنے والا؟ کیا چاہتا ہے؟ اسی طرح قاری کیا چاہتا ہے کہ اگر دنیاوی منصب کا ایک شخص بیٹھا ہے تو اتنی عمدہ انداز سے قرات کرتا ہے، اگر اس کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، ارے وہ کیا دے دے گا تجھے بھائی، وہ دے گا کیا؟ اور جس کو دکھانے کے لیے تم عمدہ قرات کرتے ہو، اس کو خود تجوید اور مخارج کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا اجر جو مخلصین کو عطا فرماتا ہے، جو اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، متقی بندوں کو عطا فرماتا ہے، خائفین کو عطا فرماتا ہے، مخلصین کو عطا فرماتا ہے، اس کی بارگاہ سے ملنے والے اجر اور اس کی بارگاہ سے ملنے والی جنت، اس کی بارگاہ سے ملنے والا عزت و مقام کو چھوڑ کر اس دنیا کے مال اور دولت کے حریص سے دو باتیں داد و تحسین کے پانے کے لیے اپنے عمل کو ضائع کرتے ہو، کیا مل جائے گا؟ ارے داد و تحسین مل بھی گئی، مال و دولت مل بھی گیا، عزت و شہرت مل بھی گئی، مگر رہ تو یہی جائے گی نا، آگے کیا آئے گا؟ اس کی نحوستیں آگے آئیں گی. اگر یہ عمل ریاکاری کے لیے کیا ہے تو، مگر ہم کسی پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، کسی کی نشاندہی کر نہیں سکتے کہ یہ شخص یہ کام فلاں نیت سے کر رہا ہے، یہ نہیں، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمیں تو اپنے لیے غور کر رہا ہوں نا، بیان تو میں کر رہا ہوں اس وقت نا، بیان تو میں کر رہا ہوں، مجھے غور کرنا ہے نا کہ میں یہ جملہ تو بیان کر رہا ہوں کہ مبلغین غور فرمائے، تو اے عمران غور کر، بیان کا مقصود تیرا کیا ہے؟ کی دعوت یا اس بیان کی تعریف ہو؟ ارے کیا اتار چڑھا ہو اس کا یار، میں اتار چڑھا اس وجہ سے کروں؟ کیا میں آنکھیں صرف اس لیے نیچے رکھوں کہ مجھے دیکھنے والے کہیں گے یار کیا نگاہیں نیچے رکھنے کی عادت ہے اس کی، واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میری نیت کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنے کی، بیان کرنے کی، یہ سب کچھ جو میں کروں میری نیت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ تعریف، واہ واہ، مال، دولت، عزت، شہرت، چینل پر سننے والے واہ واہ کریں گے، ارے یار کیا مواد ہے، کیا بات کرتا ہے یار، کیا ہلا کر رکھ دیتا ہے، میں خوش، میں خوش، گویا کہ مجھے میری مزدوری مل گئی، گویا کہ جیسے مجھے میری فیس مل گئی، چار جملے تعریف کے مل گئے. اور اگر اس نیت سے آ کر کوئی کرتا تو تف ہے کہ تو رب کی بارگاہ سے ملنے والے اجر کو, اس کی بارگاہ سے ملنے والی جنت کو, اس کی بارگاہ سے ملنے والے عزت و مقام کو, اس کی نظر رحمت کی طلب کو چھوڑ کر اس دنیا کی ذلیل دولت اور اس دنیا کی فانی شہرت کے لیے عمل کرتا ہے, کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ الغرض موضوع ہے کہ اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. یہ بھی ایک نعمت ہے, آپ سن رہے ہیں سر ہلا رہے ہیں, سن رہے سر ہلا رہے, بیان کر رہا ہو تو سامنے کو رو پڑتا ہے, بیان کرنے والے کی کیفیت اس پہ غور کرے کہ میرا بیان سن کر وہ رو رہا ہے. ارے اگر تیرے ہی بیان میں تاثیر تھی تو یہ پورے کے پورا اسلامی بھائیوں کا یہ جو جمگھٹا بیٹھا یہ سارا پھوٹ پھوٹ کے کیوں نہ رویا؟ تو بات صرف تیری آواز کی نہیں ہے, بات صرف تیرے انداز کی, بات تو اس کے سننے کی تاثیر کی ہے. کہ سننے والا ایسا ہے کہ اس نے اپنے اوپر لیا ہے. صرف تیری خصوصیت تھی تو صبر یکساں تقسیم ہو جاتی. تو مقصد تو یہ بھی ایک نعمت ہے نا بیان کرنا. لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں جمع ہوتے ہیں سنتے ہیں نعتیں سنتے ہیں, نعت خوان آ جاتا ہے, مقرر آ جاتا ہے, مبلغ آ جاتا ہے, جو بھی اس طرح کی جو ہوتی ہیں. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اسے پوچھا جائے گا اس سے تیرا کیا ارادہ تھا, تیرا کیا ارادہ تھا, تیرا کیا ارادہ تھا, تیرا کیا ارادہ تھا, تو چاہتا کیا ہے؟ اے بیان کرنے والے تو کیا چاہتا ہے؟ یہ غور کریں. نمبر سات, جو شخص کسی شے کی جانب بلائے گا قیامت کے دن اس سے اس کی دعوت یعنی بلانے کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, خواہ ایک ہی آدمی کی دعوت کیوں نہ ہو. اب اس پر جو مدنی پول امیر علیہ سنت نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ اس روایت میں خلوص کی طرف اشارہ ہے. مثلا نیکی کی دعوت محض رضا الہی کے لیے دی تھی یا کوئی اور مقصد تھا؟ انفرادی کوشش کرنے والے مبلغین بھی غور فرمائیں, یعنی خالی بیان کرنے والے کا مسئلہ نہیں ہے. نمبر آٹھ, قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤ گے وہ ٹھنڈا سایہ اور عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے. نمبر نو, قیامت میں ہر غنی اور فقیر یعنی ہر امیر و غریب آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کے پاس صرف قوت ہوتا, یعنی قوت سے کیا, صرف اتنا کھانا ہوتا جس سے زندگی بچ سکے اور بس. یہ تمنا کر آخری ہے وہ قیامت میں. تو پوچھ گچھ ہوگی تو اس کے سامنے ساری باتیں کھل جائیں گی نا. تو یہ نو روایتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ جو نعمتیں ملتی ہیں نا ان کے متعلق پرسش ہے, اور ہمارے بزرگوں نے اس کی ان کے فیلنگز تھیں انہی میں. جیسے میں نے شروع ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آپ کو ان کے واقعہ بیان کیا, اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت تفوید کی گئی یعنی ملی, یعنی اس حکایت کو جو بیان کر رہا ہوں سنتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ جو روایت تھی, جب قیامت کا دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس سے اس کی جاہ و مرتبے کے متعلق اس طرح سوال ہوگا جس طرح اس کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا. المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے. اب آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا پرسش آخرت نعمت کے متعلق پرسش, جاہ و مرتبے کے متعلق پرسش کے متعلق جو ان کی سوچ تھی وہ ملاحظہ کیجیے کہ جب ان کو خلافت تفوید ہوئی ملی تو آپ گھر میں آئے مصلے پر بیٹھ کر گریا و زاری کرنے لگے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی، یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمائے فاطمہ، مسلمانوں کی نگہداشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور خیر خواہی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے۔ میں ننگے، بھوکوں، فقیروں، مریضوں، مظلوم، قیدیوں، مسافروں، ضعیفوں، بچوں اور عیال داروں یعنی بال بچے داروں غرض کہ اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے باز پرس یعنی پوچھ گچھ کر فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میرا کیا بنے گا۔ میں اسی فکر میں رو رہا ہوں۔ ہم نے کبھی غور کیا یہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں کس قدر غور کر رہے تھے؟ ان کے پیش نظر حدیثیں تھیں، ان کے پیش نظر قرآن پاک کی آیتیں روایتیں اور اسلام کا اصل تصور تھا کہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کے بارے میں مجھے پرسش کی جائے گی، جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں مجھے پرسش کی جائے گی۔ کیا ہم کبھی غور کرتے؟ قیامت کی پرسش، قیامت کے پوچھ گچھ، قیامت کے سوالات، قیامت کی بات، قیامت قیامت قیامت، حشر میں کیا ہوگا؟ میں گناہ کیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بدنگائی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے فلاں کام کیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے یہ کام کیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے فلم دیکھی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے گانے سنے، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے نماز قضا کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بدنگائی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے ماں کو گالی دی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے باپ کو گالی دی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے غیبت کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ چگلی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بدنگائی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ کلامی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میرے مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزارے کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بلا اجازت شرعی جماعت تر کر دی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ حشر میں کیا جواب دوں گا؟ حشر میں کیا جواب دوں گا؟ جب مجھ سے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو حشر میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے میرے گناہوں کے بارے پوچھا گیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے میری یا کاریوں کے بارے میں پوچھا گیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے میری حب جا کے بارے پوچھا گیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے میری عبادتوں کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ یہ ریاکاری کے ساتھ کی، اخلاص کے ساتھ کی، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ کی، سنن و مستحبات کے ساتھ کی، ارے کس کس طرح عبادت کی؟ اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میری نیکیاں کم پڑ گئی تو حشر میں کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن حشر میں کیا جواب دوں گا؟ سود کا کاروبار کرنے والا، ذرا سوچو کہ میں حشر میں کیا جواب دوں گا؟ اے رشوت لینے والا، سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا؟ ملاوٹ کا مال بیچنے والا، سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا؟ اے فرض علم نہ سیکھنے والو، ذرا سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا؟ اے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والو، اے وارثوں کا مال کھانے والو، اے بیواؤں کا مال کھانے والو، اے یتیموں کا مال کھانے والو، ذرا سوچو، ذرا سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا؟ اے ناحق قتل مسلم سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والو، ذرا سوچو کہ میں حشر میں کیا جواب دوں گا؟ اے ظلم کرنے والو، سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا؟ ہر شخص سوچے میں حشر میں کیا جواب دوں گا، ہر شخص سوچے میں حشر میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 18، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ بولا، جواب دو۔ ہمارا رب فرماتا ہے، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی لکھتے ہیں، اور آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ قیامت کے دن پرسش کی جائے گی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ پارہ 29 سورہ ملک کی پہلی آیت کے اندر یہ ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے، کیا تمہیں پلٹنا نہیں، کیا تمہیں قیامت کے دن لوٹنا نہیں، کیا تمہیں قیامت کے دن حاضر نہیں ہونا، کیا قیامت کی پرسش کو بھول گئے، حشر میں کیا جواب دوں گا میں، یہ بات یاد رکھیے، میں حشر میں کیا جواب دوں گا، میں حشر میں کیا جواب دوں گا، میں حشر میں کیا جواب دوں گا، فلاں پر میں حشر میں کیا جواب دوں گا، جوانی کیسے گزاری کیا جواب دوں گا، مال کہاں سے کمایا کیا جواب دوں گا، کہاں خرچ کیا کیا جواب دوں گا، جو علم ملا اس پر کتنا عمل کیا کیا جواب دوں گا، ارے جوانی کیسے گزاری میں کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا، یاد رکھیے ہم غیر ذمہ دار، مسلمان غیر ذمہ دار نہیں ہے، اسلام قبول کرتے ہی ایک غیر مسلم بھی جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر اسلام کی تعلیمات آ جاتی ہیں، احکامات آ جاتے ہیں، اب وہ غیر ذمہ دار نہ رہا، اس کی ذمہ داریاں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہے، حشر کے دن جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے حشر کے دن، جب ہم سے ہمارے ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکرت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا جواب دیں گے، یہ غذا کیوں کھائی، کیا جواب دوں گا، قربانی کیوں کی، کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا، یہ ایک یہ بھی ایک سوال ہے کہ میں کیا جواب دوں گا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے یعنی ماتحتوں اور محکم لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جسے لوگوں پر امیر بنایا گیا وہ نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے اس سے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگہبان ہے وہ ان کے بارے میں جواب دے ہوگی، غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سن لو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا ماتحت و محکوم لوگوں کے بارے میں پرسش یعنی پوچھ گچھ ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا جواب دوں گا، شوہر سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا گیا کیا جواب دوں گا حشر کے دن، بیوی سوچے میں کیا جواب دوں گی، اولاد سوچے میں کیا جواب دوں گا، پڑوسی سوچے میں کیا جواب دوں گا، محلے والا سوچے میں کیا جواب دوں گا، قرابت دار سوچے میں کیا جواب دوں گا، رشتہ دار دو پوچھے سوچے میں کیا جواب دوں گا، ہر ایک سوچے میں کیا جواب دوں گا، یہاں تو یہ جملہ آپ چلاتے ہیں جناب سب چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، ارے بھائی یہ کرو سب چلتا ہے، ارے یہ بھی کرو سب چلتا ہے، ارے یہ کرو سب چلتا ہے، یہ نہیں کرو ارے سب چلتا ہے، ارے رک جاؤ سب چلتا ہے، ارے یہاں تو تم یہ بات کہہ کر چل پڑتے ہو کہ سب چلتا ہے، مگر یہ سب چلتے کے بارے میں پوچھا گیا تو حشر کے دن کیا جواب دوں گا، یہ جواب وہاں کے لیے ہے سب چلتا ہے، اللہ عز و جل کا حکم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم، قرآن کا حکم چلتا ہے، سب نہیں چلتا، سب نہیں چلتا، ادھر ہم مسلمان ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اس کے حبیب کا حکم چلتا ہے، قرآن و حدیث کا حکم چلتا ہے، شریعت و متارہ کا حکم چلتا ہے، ارے کس نے کان میں آ کر بھونک دیا کہ سب چلتا ہے، سب نہیں چلتا، وہی چلتا ہے جسے چلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، نہ کچھ بھی نہیں چلتا، یہ راگ آپ نے چھوڑ دو سب چلتا ہے، اور اس بات پر غور کرو کہ میں حشر میں کیا جواب دوں گا، میں حشر میں کیا جواب دوں گا، میں حشر میں کیا جواب دوں گا، اس بات پر غور کیجیے، اور اس سوال کی تیاری آپ کو دعوت اسلامی کا متنی ماحول کرواتا ہے، یہ غفلت کی چادریں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس کو چاک کرے گا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل انشاءاللہ عز و جل، بہت دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور یہ فیلنگز پیدا ہوگی کہ بروز قیامت بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کا کے متعلق ایک فیلنگ پیدا ہوگی. جیسا کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ رو رہے تھے، لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ترس کھاتے ہوئے کہنے لگے، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے دل میں ایک زخم ہے جسے خائفین یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ اپنے دلوں میں پاتے ہیں. لوگوں نے عرض کی وہ زخم کس طرح کا ہوتا ہے؟ فرمایا اس پیشی کا خوف، اس پیشی کے خوف کا زخم جب بروز قیامت بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کا اعلان ہوگا. پیشی کے خوف کا زخم ہے کہ ہمارے اندر ایسا زخم ہے، ہمیں تو زخم کا پتہ ہی نہیں ہے، اطلاعی کتنی ہے کتنی نہیں اس پر غور کریں. اللہ تعالی ہم پہ جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمارے عیب چھپا ہے، قیامت کے دن میں ہمارے عیب چھپائے. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے. آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر برا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ہوں بظاہر برا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دے. بس آ جاؤ میٹھے اسلامی بھائی، آ جاؤ مدنی ماحول میں، مدنی قافلوں میں سفر کرو، مدنی انعامات پر عمل کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، خود کو نمازی بنائیں، نیک بنائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. الحمدللہ یہ مدنی ماحول توبہ کی توفیق، اس ماحول میں توبہ کی توفیق، یعنی بڑے سے بڑا گناہگار بھی جب یہ ماحول میں آتا ہے نا، بھلے کیسا ہی وہ سمجھتا ہوگا کیا ہو جائے گا چھوڑو یار، مگر اس ماحول میں ایک ایسی روحانیت، ایک ایسی کشش ہے کہ پتہ نہیں کون سی گھڑی اس کی قلب کی کیفیت کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. آپ کو بہت پیاری بہار سناتا ہوں. چیچا وطنی ضلع ساہیوال پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے غفلتوں کی وادی میں گزرے ہوئے اپنے لمحات زندگی کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ میری زندگی بھرپور غفلت میں گزر رہی تھی، میرے اجڑے ہوئے گلزار میں رشد و ہدایت کی باد بہار دعوت اسلامی سے وابستہ ایک عاشق رسول کی با برکت صحبت کی بدولت چلی. ان کی انفرادی کوشش نے مجھے دعوت اسلامی کے قریب تر کر دیا اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. جب میں پہلی بار ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہوا تو میں نے اول تا آخر بیان سننے کی سعادت حاصل کی. یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن جب اجتماع میں شریک اسلامی بھائی بیک آواز دیوانہ وار ذکر اللہ میں مصروف ہوئے تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی. کیا کہتے ہیں؟ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کہ یہ لوگ کیا پاگلوں کی طرح شروع ہو گئے ہیں. معاذ اللہ، میں اسی طرح کے احمقانہ وسوسوں میں مگن تھا کہ یکایک روحانیت کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ میں خود بخود ذکر اللہ میں لگ گیا اور ایسا مست ہوا کہ اپنے گرد و پیش ہی خبر ہی نہ رہی، دل پر عجیب کیف و سرور طاری ہو گیا. الحمدللہ عز و جل، اس ذکر و دعا کی برکت سے میری طبیعت میں سنجیدگی پیدا ہو گئی اور سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے میں صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گیا. میں نے چہرے پر داڑھی مبارک اور سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجا لیا. الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت بھی میسر آ گئی. اب میرے والد محترم نے بھی داڑھی شریف سجا لی ہے اور تمام گھر والے سلسلہ عالیہ قادریہ رضوی عطاریہ میں داخل ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل تادم تحریر میں مدنی انعام کے خادم کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.
اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا. دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا.
ارے کہیں امامہ شریف کا اجالا ہو گیا, کہیں ڈاری شریف کا اجالا ہو گیا, کہیں نمازوں کی پابندی کا اجالا ہو گیا, کہیں مدنی حلیے کا اجالا ہو گیا, کہیں تقوی اور پرہیزگاری کا اجالا ہو گیا, کہیں عشق رسول کا زبردست اجالا ہو گیا, تو کہیں عشق الہی عز و جل کا اجالا ہو گیا, تو کہیں مسجدوں میں بیٹھے رہنے کی عادت کا اجالا ہو گیا, تو کہیں درس فیضان سنت کا اجالا ہو گیا, کہیں مدنی قافلوں میں سفر کا اجالا ہو گیا, کہیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات اور عمل کرنے کا اجالا ہو گیا, کہیں ماں باپ کی فرما برداری کا اجالا ہو گیا, کہیں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا اجالا ہو گیا, کہیں نگاہیں نیچی رکھنے کی مدنی عادت پیدا کرنے کا اجالا ہو گیا, تو کہیں غیبت سے بچنے کا اجالا ہو گیا, کہیں چگلی سے بچنے کا اجالا ہو گیا. الغرض ہر جگہ پر گویا کہ اجالا ہی اجالا ہو گیا. اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا. دیکھو صلو علی الحبیب. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنی خاص رحمت عطا فرمائے, اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جتنے حاضرین و ناظرین تیری بارگاہ میں عاشقان رسول جمع ہیں, اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں بے پرشش جنت میں داخلہ دے دے, بس ہم بے حساب جنت میں چلے جائیں. پرشش ہی رہو, تو پوچھ گچھ ہی نہ کرے, تو قادر مطلق ہے, تو ہمارا مولا ہے, ہمارا رب ہے. ہم نے تیری بے شمار نافرمانیاں کی, اللہ اے رحمان اے رحیم اے غفور الرحیم ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم اپنی ساری خطاؤں کا اعتراف کرتے, کان پکڑ کر اعتراف کرتے, کان پکڑ کر اعتراف کرتے مولا ہمیں معاف کر دے. تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے مولا, تو جب بندہ تجھے معافی مانگے تو وہ بندہ بھی تجھے اچھا لگتا ہے. ہم معافی مانگ رہے ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں کہ معافی مانگتے وقت ہم کیفیت کس طرح کی پاتے ہیں, بس جیسے بھی ہیں. ہم نے کب اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کیا ہے, ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اچھے ہیں, ہم تو اچھے ہی نہیں. ظاہر اچھا ہے مگر باطن برا ہے, اور تجھے تو خبر ہے کہ میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے بولا کہ میں کتنا برا ہوں. تو اے وہ کو میرے چھپا یا الہی, اے وہ کو میرے چھپا یا الہی, گناہ سے مجھ کو بچایا الہی, مجھے نیک انسان بنایا الہی, میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے, مسلمان ہے ہم سبھی مولا تیرے کرم سے, او ایمان پر خاتمہ یا الہی. ہمارا ایمان سلامت رکھنا مولا, ہمیں زوال نعمت سے بچا, تیری بے شمار بے حد تعریف ہے, تو ہی تعریف کے لائق ہے, تو نے ہی ہمیں
مسلمان کیا، ہمیں ایمان دیا، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی استقامت دینے والا ہے، تو گناہوں سے بچانے والا ہے، تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں، خلفۂ راشدین کا، اہل بیت اطہار کا، تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کی عادتیں دور کر دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ناشکری سے بچا، ناشکری سے بچا، ناشکری سے بچا، تو خود فرماتا ہے جو تیری نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تو ان پر نعمتیں بڑھا دیا کرتا ہے، جو نعمت کا شکر ادا کرے اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ ہمیں تیری ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، تیری فرما برداری کرنے والا بنا دے، آنکھیں تیری نافرمانی سے بچی رہیں، کان تیری نافرمانی سے بچے رہیں، زبان تیری نافرمانی سے بچی رہے، ہمارے سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے جسم کا ہر ہر عضو تیری نافرمانی سے بچا رہے، مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر اس کا سکے اتار لگا کفل مدینہ، یا رب کریم ہمیں نظر میں بھی آسانیاں دے، ہمیں قبر میں بھی آسانیاں دے، ہمیں حشر میں بھی آسانیاں دے، ہمارے بیماروں کو بھی تندرستی دے، ہمارے پریشان حالوں کو بھی پریشانی دور کر دے، جو ہمارے ناظرین گھروں پر بیٹھے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے، ان میں بھی کتنے دکھی پریشان ہوں گے، یا اللہ تو سب کی کیفیت جانتا ہے، تو سب کی حالتیں جانتا ہے، ان بیچارے دکھیاروں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان بیماروں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان قرض داروں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان دکھیاروں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان پریشان حالوں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان گھروں کی جھگڑوں میں مبتلا تیرے بندوں پر بھی نظر رحمت کر دے، اللہ کر دے مولا، ہم تمام حاضرین و ناظرین پر اپنی خاص نظر رحمت کر دے، ساری امت کی مغفرت کر دے، مدنی چینل کو شاد و آباد رکھ مولا، اسے دیکھنے اور دکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر گناہوں بھری عادتوں سے، ہر گناہوں بھرے سلسلوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ نیکی کی دعوت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، ہماری سستیاں دور کر دے، اللہ ہمارے گھروں میں فیضان سنت کا درس شروع ہو جائے، ہمارا گھر کا فرد فرد مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بن جائے، یا اللہ مدنی قافلوں کے مسافر ہمیں عطا فرما دے، کثرت کے ساتھ عطا فرما، کثرت کے ساتھ عطا فرما، کثرت کے ساتھ عطا فرما، امیر اہل سنت، علماء، مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر دراز فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لمیٹڈ ٹائم بھائیو، ابھی آپ کو میں نے دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائی کی بہار بیان کی، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل کم از کم جو شرکت نہیں کرتے ان کے لیے، جو شرکت کرتے وہ بھی ایک بار پھر نیت کریں کہ اول تاخیر کم از کم 12 اجتماعات میں شرکت کروں گا، آپ کے یہاں ہونے والے جو بھی ہفتہ وار اجتماعات، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں، اللہ نے چاہ تو 12 اجتماعات ہمیں مستقل مزاجی دے دیں گے،
کیونکہ یہ بارہویں کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ہے. تو بارہویں والے آقا کے صدقے میں استقامت کا تحفہ مل جائے تو کیا عجب. اللہ عمل کا جذبہ عطا فرما. آمین. بجائے ہند نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى.
غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.